أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناظرین نور ولایا ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، انتہائی بابرکت مہینہ ہے. ماہ رمضان کے حوالے سے ایک یہ جملہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا زوار حسین صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بہت شکریہ کہ ہمیں موقع دیا.
جیسا کہ مقدمے میں میں نے بیان کیا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ یہ قرآن کی بہار ہے. تو سوال میں یہی کرنا چاہوں گا، یہ جو جملہ بولا جاتا ہے اس کی کیا تفسیر کریں گے کہ ماہ رمضان کس طریقے سے قرآن کی بہار قرار پاتا ہے؟
قرآن اور ماہ مبارک رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ہم قرآن کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر احادیث کی طرف آتے ہیں. وہ جو مفسر قرآن ہیں، قرآن ناطق ہیں ہمارے آئمہ، وہ کیسے اس کو بیان کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے خود ابتدا میں وہ آیت مجیدہ تلاوت کی کہ خداوند متعال ماہ مبارک رمضان کا تعارف قرآن سے کر رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان یا رمضان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی یہ پیدائش قرآن کا مہینہ ہے، کہ یعنی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، اب دفعتاً اتارا گیا یا نزول کے ساتھ اتارا گیا یہ الگ بحث ہے. اور اسی ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر کو بھی قرار دیا گیا کہ جس میں قلب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معارف اور معانی متعالی قرآن مجید کو اتارے گئے. اور یہ ربیع جو ہے وہ بہار کو کہتے ہیں عربی میں، اور یہ بہار ہمیں قرآن کی ماہ مبارک میں ہی نظر آتی ہے واقعاً، کہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ لکل شیئن ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان. ہر ایک چیز کا ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی جو بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. بہار جب آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موسم میں جب بہار آتی ہے، اب بہار کا موسم ہے، تو ہر طرف سے پھول اور کلیاں کھل جاتے ہیں، شکوفے لگتے ہیں، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، انسان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، اور انسان اور طبیعت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے، اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے. تو اسی طرح سے جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو قرآن مجید کو بھی ایک نئی زندگی مل جاتی ہے گویا، اور قرآن مجید دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر طرف سے محافل قرآنی ہوتی ہیں، قرآن کے مسابقے ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کی جاتی ہے محافل میں، مجالس میں. اپنے گزشتگان اور جو لواحقین ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اظہار ثواب کے لیے بھی، یعنی ہر طرف سے ایک قرآن کو باقاعدہ اہمیت دی جاتی ہے، اور قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بھی اس ماہ مبارک میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ مشہور و معروف خطبہ شعبانیہ جو رسول گرامی اسلام سے نقل ہوا ہے، کہ جس میں فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو خدا کے طرف مہمان بنا کر بلایا گیا، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. اور اس خطبے میں آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اس میں ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کی، اس کو ختم قرآن کا ثواب ملے گا. یعنی اگر باقی مہینوں میں وہ قرآن ختم کرے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھے، تو اس کو جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب اس کو ایک آیت مجیدہ تلاوت کرنے سے ماہ مبارک رمضان میں ملے گا، جو کہ رمضان بہار قرآن ہے، اور اس کے پھر ہم فیض سے، اس کی برکات سے ہم استفادہ کرتے ہیں.
واقعاً جو بہار ہے اس کے اندر جو چہچہاتی چیزیں نظر آتی ہیں اور خوبصورتی جو نظر آتی ہے انسان کی زندگی میں، وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد، اور ماہ رمضان یہ فرصت جو ہے انسان کو نصیب کرتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن کی بہار ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ بیان کیا کہ اس کے اندر اگر قرآن تھوڑا سا بھی تلاوت کی جائے تو اس کا کئی گناہ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پھر ماہ رمضان کے اندر بہت زیادہ انس پیدا کرنا چاہیے قرآن کے ساتھ، تو وہ مومنین کس طریقے سے انس پیدا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے روایات میں کیا بیان ہوا ہے؟
اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تلاوت قرآن کی بات آتی ہے، قرآن کو پڑھنے کی بات آتی ہے، تو وہاں تفکر اور تدبر قرآن کی بات بھی آتی ہے۔ یعنی انسان جب کسی چیز کے ساتھ مانوس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمدم ہو جاتا ہے، ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز سے انسان محبت کرتا ہو، یا مثلا مثال دوں، ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ اپنے والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اس سے وہ جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ ان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ جو ہے، اپنی ماں کے سینے کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کو یہ جواب دیتے ہوئے بھی فرماتے ہیں کہ ابن ابی طالب موت کے ساتھ اس بچے سے زیادہ مانوس ہے، یعنی بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ مانوس ہے، میں اس سے بھی زیادہ مانوس ہوں۔ یعنی انس یہ ہے کہ پھر وہ جدا نہیں ہوتے، جدائی نا پذیر ہے ان میں۔ تو انس جب قرآن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر قرآن سے انسان جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ پھر قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، تفکر اور تدبر کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں، تفقہوا فیہ، کہ قرآن مجید کو صرف تلاوت نہ کرو بلکہ اس کے اندر تفقہ اور تدبر کرو۔ تفقہ آپ جانتے ہیں کہ تفقہ یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنا، دقیق اس کا مطالعہ کرنا، اس میں فکر کرنا، اس کے معانی تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اور جب انسان تفکر اس میں کرتا ہے تو اس کے لیے پھر بہت ہی زیادہ قرآن کے جو معانی ہیں، مفاہیم ہیں، وہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی معنویات میں، اس کے روحیے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہ خود امیر المومنین بھی اس خطبے میں جب فرماتے ہیں تفقہ فی ہے، کہ یہ پھر اس کے بعد وہی بہار کا جملہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ بہار ہے، کس کے لیے؟ قلوب کے لیے۔ یعنی یہ انسان کے قلب کو، انسان کی روح کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، ایک نئی حیات بخشتا ہے، کہ قرآن میں جب انسان تفکر اور تدبر کرتا ہے، اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسا ہم نے ابھی لیلۃ القدر کا ذکر کیا، کہ لیلۃ القدر جو ہے ماہ مبارک رمضان، اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن پڑھنے کا حکم ہے اصلا۔ یعنی آپ کو یہ انس عملی طور پر ماہ مبارک رمضان میں نظر آتا ہے کہ ہر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے جو اعمال ہیں اس میں بھی تلاوت قرآن ہے۔ مثلا لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، کہا لیلۃ القدر میں یہ والی سورت پڑھو، یہ والی سورت پڑھو، سورہ عنکبوت ہے مثلا، سورہ روم ہے، سورہ دخان ہے، اسی طرح سے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا ہزار مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں انس بقرآن کی طرف لے جاتی ہیں، کہ کیسے ہم قرآن سے مانوس ہوں، کس طرح سے ہم اس میں تفکر کریں۔ اور تفکر اور تدبر کرنا ویسے بھی احادیث کی روشنی میں بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ افضل اعمال میں سے۔
بہت اچھا نقطہ ہے کہ اگر قرآن سے انس پیدا کرنا ہے تو اس انسیت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان جہاں تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، وہاں پر اس کے اندر تدبر اور تفکر بھی کرے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آیات سے ہم نے سبق لینا ہے تو وہ تفکر اور تدبر کے نتیجے میں ہی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ بات جو ہے وہ جب یہاں تک پہنچی ہے، تو چونکہ ہم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا جو الگو، ہمارے پیشوا، ہمارا جو مقتدا ہیں وہ اہل بیت ہیں، تو اسی انسیت کے حوالے سے اور تلاوت قرآن کے حوالے سے جو وہ ماہ رمضان کے اندر کی جاتی ہے، آئمہ علیہ السلام کی سیرت کیا تھی ماہ رمضان میں؟
آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے آپ نے کہا، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، پیشوا ہیں عملی طور پہ۔ ان کی زندگی ہر پہلو سے، اس پہلو سے بھی انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی عمدہ اور گران بہا نمونے چھوڑے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور و معروف حدیث، کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ لو ماتا من فی بین المشرق والمغرب، اگر زمین کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک جو بھی ہے زیرو، وہ چلا جائے، تو اور میرے پاس قرآن ہو تو مجھے کبھی بھی وحشت محسوس نہیں ہوگی. یعنی یہ انس ہے ان کا, عملی انس قرآن کے ساتھ. اتنے مانوس ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی, یعنی کسی اور مخلوق کی ضرورت اس کے بعد نہیں ہے, یہ عملی طور پہ. اور خود آئمہ کی زندگی میں ہمارے پاس نمونے ہیں. مثلا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام قرآن جب پڑھتے تھے تو ان کی مشہور ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے قرآن کی تلاوت کو ختم کرتے تھے, ختم قرآن کرتے تھے 3 دن کے اندر. تو امام سے پوچھا گیا تھا, امام نے کہا کہ میں جلدی بھی ختم کر سکتا ہوں, یعنی 3 دن سے پہلے بھی میں قرآن کو ختم کر سکتا ہوں, لیکن میں اس لیے اس کو ختم نہیں کرتا کہ جب میں آیت آیت پڑھتا ہوں قرآن کی اس میں تفکر اور تدبر کرتا ہوں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی, اس کا زمان و مکان کیا تھا, شان نزول کیا تھا, کس معنی میں نازل ہوئی ہے. تو تفکر اور تدبر کے ساتھ عملی طور پر 3 دن میں امام جو ہے وہ قرآن کو ختم کرتے تھے. تو یہاں ہمارے لیے درس ہے اس میں کہ ہم قرآن کو جلد ختم کریں, حد عقل 3 دن میں ختم کریں, اور تفکر اور تدبر کے ساتھ ہم اس کو ختم کریں. اسی طرح سے اور بھی ہمارے پاس بہت زیادہ نمونے ہیں. سب سے بڑا نمونہ جو ہمارے پاس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ کربلا میں جب 9 محرم کو دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں تو امام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو, یعنی امام حسین ایک خطابت کا جملہ ہے, وہ یہ کہ امام کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے, غیر خدا کی طرف کبھی دست دراز نہیں کیا, لیکن دشمن سے مہلت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو کہ خدا جانتا ہے انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابی, کہ میں نماز پڑھنا اور قرآن مجید کی کتاب خدا کی تلاوت کرنے کو پسند کرتا ہوں. یعنی یہ خدا جانتا ہے, خدا کو شاہد قرار دے رہے ہیں. یہ اتنا انس اور اتنی محبت ہے, اتنا عملی نمونہ ہے کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مجھے اگر دشمن سے مہلت بھی مانگنی پڑے صرف نماز پڑھنے کے لیے اور تلاوت قرآن کرنی تو میں تیار ہوں. اور پھر مقاتل نے اور تاریخ نے یہ لکھا کہ آپ کے لشکر میں شب عاشور قرآن پڑھنے کی ایسے آواز بلند ہو رہی تھی جس طرح سے شہد کی مکھیوں کی بھن بھنانے کی آواز بلند ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کی وہ مجھے واقعی یاد آ رہا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے قرآن کی اور یا ایہا الذین آمنوا پر پہنچتے تھے تو اس کے بعد کہتے تھے لبیک اللہم لبیک, یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ مجھے ہی وہ پکارا جا رہا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے بعض آیات کی, یعنی اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت کرتے تھے کہ آپ کے اوپر غش طاری ہو جاتا تھا, بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک دفعہ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ابن رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ میں قرآن تلاوت کر رہا تھا, مجھے ایسا لگا کہ خود جبرائیل جو ہے وہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں, یعنی ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے. جب وہ قرآن کو میں تدبر کیا, تفکر کیا, تو حقائق ان کے سامنے واضح اور روشن ہو گئے کہ وہ دیکھ رہا ہوں میں کہ ابھی جبرائیل جو ہے وہ آیات لے کر نازل ہو رہا ہے اور ابراہیل ان آیات کی تلاوت کر رہا ہے. اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مالک یوم الدین اتنا زیادہ تکرار کرتے تھے, بہت زیادہ اس کا, کہ ان کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کو امام کس حد تک در کر رہے ہیں. اور اس طرح کے ہزاروں نمونے ہمارے پاس موجود ہیں تلاوت قرآن کے اور عبادت کے اور نماز کے. یہ انس با قرآن جو ہے ہمیں ہماری میراث ہے, ہمیں پاک پیغمبر سے, ختمی مرتبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت فاطمۃ الزہرا, ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہمیں میراث ملی ہے اور ہمارے لیے درس ہے. ہم سال بھر مصروف ہوتے ہیں, مشغول ہوتے ہیں, ہماری مصروفیات ہوتی ہیں. ماہ مبارک رمضان حد عقل ہمارے پاس ایک فرصت ہے, اس فرصت سے ہم استفادہ کریں, اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مانوس کریں, قرآن پڑھیں, اس میں تفکر کریں, تدبر کریں. کم از کم ہم جتنا پڑھیں اس میں تفکر کریں, تدبر کریں. یہ تفکر اور تدبر ضروری ہے تاکہ اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف پہنچ جائیں, اور یہ کر کے ہمیں انہوں نے دکھایا ہمارے لیے رول ماڈل ہے.
بہت خوبصورتی سے آپ نے موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. آپ کے آخری جملات سے جو ہے وہ یہ مطلب جو ہے وہ میں سمجھا ہوں کہ آئمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں 2 پہلو نظر آتے ہیں قرآن کے حوالے سے. ایک یہ کہ تلاوت قرآن میں پابند ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر اتنا زیادہ ہے ان کا کہ گویا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ غشی طاری ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ حقائق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے حالت حدیث سے خارج ہو جاتے ہیں، کہ ہم کم از کم اگر آئمہ علیہ السلام کے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے جو کہ نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ان کو فالو کرتے ہوئے کم سے کم درجہ تو ضرور پا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر قرآن سے زیادہ انس پیدا کرے، اور انس پیدا کرنے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم کے اندر تدبر اور تفکر کرے، تاکہ انسان اس سے درس لے کر اپنی زندگی پر اجرا کر سکے. انشاءاللہ آپ کے خدمت میں دوبارہ ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.